منگل 2 اکتوبر کے سہربین کے ساتھ شفینہ کی جامعی کا سلام۔ امریکی شہر لاس ویگس میں میوزک کانسرٹ کی شوٹنگ میں 50 ہلاک۔ امریکہ میں آئے دن فائرنگ کے ایسے واقعات کے باوجود گن کنٹرول کیوں ممکن نہیں؟ تجزیہ کار:
ایک یہ بھی رائے پائی جاتی ہے کہ اگر بندوقیں نہ ہوں تو پھر یہ ہے کہ پھر لوگ اپنا دفاع نہیں کر سکتے۔
تفصیلاً گن کنٹرول کا یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نازش ظفر سے خبریں سنیے۔ امریکہ کے شہر لاس ویگس میں ایک کانسرٹ میں ہونے والی فائرنگ میں کم از کم 50 افراد ہلاک اور 400 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں۔ پولیس نے تصدیق کی ہے کہ واقعے میں سٹیفن پیڈوک نامی 64 سالہ مشتبہ شخص فائرنگ سے ہلاک ہو گیا ہے۔ تفصیلات
واقعے کے حوالے سے: سوشل میڈیا پر جاری ہونے والی ویڈیوز اور تصاویر میں سینکڑوں افراد کو جائے وقوع سے بھاگتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ بعض کلپس میں بظاہر خودکار اسلحے سے فائرنگ کی آواز بھی سنی جا سکتی ہے۔ پولیس کے مطابق ایک مشتبہ شخص ہلاک ہوا ہے، جبکہ اب میریلو ڈیلنی نامی اس خاتون کی تلاش ہے جو حملہ آور کے ساتھ سفر کر رہی تھیں۔ پولیس حکام نے بتایا کہ مسلح شخص نے مینڈلے بے ہوٹل کی 32 منزل سے باہر منعقد ہونے والے میوزک فیسٹیول میں شریک افراد پر فائرنگ کی تھی۔
صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ٹویٹ میں حملے کے متاثرین سے ہمدردی اور دکھ کا اظہار کیا ہے۔ وہ اب سے کچھ دیر میں وائٹ ہاؤس سے خطاب بھی کرنے والے ہیں۔ آج اسلام آباد کی ایک احتساب عدالت میں سابق وزیراعظم محمد نواز شریف پر بدعنوانی کے مقدمات میں پیشی کے دن سماعت سے قبل رینجرز نے جوڈیشل کمپلیکس کے مرکزی دروازے پر اپنی ڈیوٹی سنبھال لی تھی اور میڈیا اراکین سمیت کسی کو بھی کمرہ عدالت میں جانے کی اجازت نہیں دی۔ وزیر داخلہ احسن اقبال کو بھی اس موقع پر روکا گیا، جس پر انہوں نے برہمی کا اظہار کیا۔
نہ چیف کمشنر نے آرڈر دیا ہے، نہ میں نے آرڈر دیا ہے، تو پاکستان میں وہ کون سی پھر حکم ہے، وہ کون سا عہدہ ہے کہ جو جس سے رینجرز یہ حکم لے کر کاروائی کر رہا ہے؟ یہ چیز تو قابل قبول نہیں ہے۔ دیکھیے، ہم سب منتخب لوگ ہیں، 20 کروڑ عوام کے نمائندے ہیں، اور ذلت کے ساتھ حکمرانی کرنا فرینکلی یہ پھر ہمارے میرے ذاتی تو بس میں نہیں ہے۔
سابق وزیراعظم نواز شریف کی آج عدالت میں حاضری کے موقع پر رینجرز کی تعیناتی کا معمہ ابھی تک حل نہیں ہو سکا۔ اسلام آباد کے ڈپٹی کمشنر کے دفتر سے جاری ایک وضاحت میں کہا گیا ہے کہ شہر کی انتظامیہ نے آج احتساب عدالت میں رینجرز کی تعیناتی کی کوئی درخواست نہیں دی تھی۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ایس ایس پی اسلام آباد نے تعیناتی کے لیے انہیں ایک خط لکھا تھا، لیکن اس پر انہوں نے مزید کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا۔ ادھر احتساب عدالت نے آج کے عدالتی حکم نامے میں حکومت کا رینجرز تعینات کرنے پر شکریہ ادا کیا، تاہم حکومت ایسی کسی تعیناتی سے لا تعلقی پہلے ہی ظاہر کر چکی ہے۔ احتساب عدالت میں سابق وزیراعظم محمد نواز شریف پر بدعنوانی کے مقدمات میں ان کے بچوں کی غیر حاضری کی وجہ سے فرد جرم نہیں لگائی جا سکی ہے، تاہم عدالت نے ان کے بیٹوں کے خلاف عدم حاضری پر ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں۔ کیٹلن رہنما کارلس پوچتیمون نے کہا ہے کہ وہ متنازع ریفرنڈم کے بعد اسپین سے اچانک علیحدگی کا منصوبہ نہیں رکھتے، وہ میڈرڈ سے نیا سمجھوتا کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کیٹلونیا نے اتوار کے متنازع ریفرنڈم کے بعد ریاست بنانے کا حق حاصل کر لیا ہے۔ تفصیلات کے ساتھ نادیہ سلیمان۔
رہنما کارلس پوچتیمون نے کہا ہے کہ ان کی انتظامیہ نے متنازع ریفرنڈم کے دن اسپین کی پولیس کی جانب سے پرتشدد کارروائیوں کے خلاف قانونی چارہ جوئی شروع کر دی ہے۔ بارسلونا میں پریس کانفرنس سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ پولیس علاقے سے نکل جائے۔ ریفرنڈم کے روز پولیس کے ساتھ جھڑپوں میں 900 کے قریب افراد زخمی ہوئے تھے۔ ریفرنڈم کے نتائج کے بعد علیحدگی پسند کیٹلان سڑکوں پر اپنا ترانہ دی ریپرز گاتے رہے۔
خیال رہے کہ اسپین کی مرکزی حکومت نے اس ریفرنڈم کو روکنے کا عہد کیا تھا اور ملکی اعلیٰ ترین آئینی عدالت نے بھی غیر قانونی قرار دیا تھا۔ خیبر پختونخوا کے ضلع سوات میں پولیس حکام کا کہنا ہے کہ سوات کے سیاحتی علاقے معلوم جبہ میں ایک بم دھماکہ ہوا ہے، جس میں ایک شخص ہلاک جبکہ 2 زخمی ہو گئے ہیں۔ مزید تفصیل سوات سے سید انور شاہ کی اس رپورٹ میں۔
سوات پولیس کنٹرول روم کے اہلکار محب اللہ نے بی بی سی کو بتایا کہ واقعہ سیاحتی علاقے ملم جبہ کے قصبے تمبا گٹ میں اس وقت ہوا جب امن کمیٹی کے ممبر احمد زیب کے والد، بھائی اور چچا پیدل جا رہے تھے کہ راستے میں ان پر دھماکہ کیا گیا، جس سے امن کمیٹی کے ممبر کا والد میاں شیر ہلاک جبکہ دیگر 2 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ دھماکے کے بعد پولیس کی باری نفری علاقے میں پہنچ گئی ہے اور سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا ہے، جبکہ ہلاک اور زخمی ہونے والوں کو طبی امداد کی قلعے سے دوشریف ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. اس حملے کی ذمہ داری کالعدم تحریک طالبان پاکستان نے قبول کی ہے.
بی بی سی نیوز نے انڈیا کی 4 نئی زبانوں گجراتی، مراٹھی، تلگو اور پنجابی میں آج سے اپنی نشریات شروع کر دی ہے. کارپوریشن کے مطابق یہ 1940 کے بعد پہلی مرتبہ ہے جب بی بی سی کی نشریات میں اتنے بڑے پیمانے پر توسیع کی گئی ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
اکتوبر تک آپ ہماری ریڈیو نشریات میڈیم ویو میں 1413 کلو ہرٹز پر اور شارٹ ویو میں 41 میٹر بینڈ پر 7485 کلو ہرٹز، 31 میٹر بینڈ پر 9445 کلو ہرٹز اور 25 میٹر بینڈ پر 9410 اور 11910 کلو ہرٹز پر سن سکیں گے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربینا بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. پاکستان کے وزیر داخلہ احسن اقبال کے احتساب عدالت کے باہر روکے جانے کے بعد سوال یہ ہے کہ پاکستان میں رٹ کس کی ہے. اس کا تفصیلی حوال ذرا دیر بعد، لیکن پہلے وہ خبر جو تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے. خبروں میں بھی آپ نے سنا کہ امریکی شہر لاس ویگس میں ایک کنسرٹ میں مسلح شخص کی فائرنگ سے 50 افراد ہلاک اور 400 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں. پولیس کے بقول فائرنگ سے مارے جانے والا حملہ آور ایک فائرنگ سے ہلاک کرنے والا فرد ایک 64 سال کی عمر کا مقامی باشندہ اسٹیفن پیرک تھا، جس کا بظاہر کسی شدت پسند گروہ سے کوئی تعلق نہ تھا. نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ نازیہ گلزار کی زبانی، آغاز صوتی جھلک سے ہوتا ہے.
لاس ویگس میں واقع مینڈیلے بے ہوٹل کی 32 منزل سے باہر منعقد ہونے والے میوزک فیسٹیول میں شریک افراد پر اندھا دھند فائرنگ کے واقعے کے حوالے سے میٹروپولیٹن پولیس کے جوزف لومبارڈو نے تفصیلات بتاتے ہوئے کہا،
50 individuals dead and over 200 individuals injured.
اب تک کی معلومات کے مطابق 50 افراد ہلاک اور 200 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں. اب میں آپ کو مشتبہ شخص کے حوالے سے بتاتا ہوں. اس کا نام اسٹیفن پیڈک ہے. اس کی تاریخ پیدائش 9 اپریل 1953 ہے. اس کے پس منظر کے حوالے سے ابھی ہماری تفتیش مکمل نہیں ہوئی ہے، لیکن اس کے کمرے سے بڑی تعداد میں اسلحہ برآمد ہوا ہے.
انہوں نے اس واقعے کے مرکزی کردار کی مبینہ ساتھی خاتون کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا،
مطلوبہ خاتون کے حوالے سے پتہ چل گیا ہے، لیکن مجھے ابھی 100% یقین نہیں ہے. میں چاہتا ہوں کہ لوگ پرامن رہیں اور ہماری کارکردگی پر اطمینان رکھیں کہ ہم نے مختصر وقت میں بڑا کام کیا ہے.
پولیس کے مطابق مارا جانے والا 64 سالہ حملہ آور مقامی باشندہ تھا، اور ابھی تک کی معلومات کے مطابق اس کا کسی شدت پسند گروپ سے کوئی تعلق معلوم نہیں ہوا. سوشل میڈیا پر جاری ہونے والی ویڈیوز اور تصاویر میں سینکڑوں افراد کو جائے وقوع سے بھاگتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے. بعض جگہوں پر بظاہر خودکار اسلحے سے فائرنگ کی آواز بھی سنی جا رہی ہے. کہا جا رہا ہے کہ امریکہ کی تاریخ میں یہ سب سے مہلک ترین گن اٹیک ہے. مسلح پولیس اہلکاروں نے جائے وقوع کو گھیرے میں لے رکھا ہے. علاقے میں سیکیورٹی سخت ہے اور لوگوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ جائے وقوع سے دور رہیں. اس واقعے کے عینی شاہدین نے آنکھوں دیکھا احوال کچھ یوں بتایا،
ہم اسٹیج پر ہونے والی پرفارمنس دیکھ رہے تھے کہ اچانک لوگ بھاگنے لگے. کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس طرف جائیں. پھر ہم نے دیکھا کہ ہر طرف خون بکھرا پڑا تھا. ہر کوئی خوف زدہ تھا اور جان بچانے کی کوشش میں تھا. ہم جتنا جلدی ہو سکتا تھا بھاگے.
ہم نے مشین گن کی آواز سنی. ایک سیکیورٹی گارڈ نے ہمیں رکنے کے لیے کہا. مسلسل فائرنگ ہو رہی تھی. ہمیں یوں لگا جیسے کہیں اور سے یہ آواز آ رہی ہے، لیکن ایسا نہیں تھا. یہ آواز بہت شدید تھی.
اسپتال انتظامیہ کا کہنا ہے کہ کئی لوگوں کو اسپتال میں داخل کیا گیا ہے جنہیں گولیاں لگی ہیں. ادھر لاس ویگس میں ہونے والے اس واقعے پر عالمی سطح پر شدید رد عمل کا اظہار کیا جا رہا ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹویٹ کے ذریعے متاثرین کے ساتھ تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا ہے. برطانیہ کے سیکرٹری خارجہ بورس جانسن نے اس واقعے کو ہولناک قرار دیا ہے. انہوں نے کہا کہ برطانیہ مشکل کی اس گھڑی میں امریکی عوام کے ساتھ کھڑا ہے۔
لاس ویگس کی فائرنگ، 50 افراد ہلاک، 400 سے زیادہ زخمی۔ نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ آپ نے نازیہ گلزار سے سنا۔ اسی خبر کے تناظر میں میں نے سینئر صحافی تجزیہ کار کامران بخاری سے کینیڈا میں بات کی اور جاننا چاہا کہ امریکہ میں آتشی اسلحہ رکھنے اور گن کرائم جیسے بڑے مسئلے پر اب تک قابو کیوں نہیں پایا گیا۔
دیکھیں، یہاں پہ ایک تو آئین اور دستور کے اندر جو ہے وہ رائٹ ٹو بیئر آرمز ہے، جو کہ بہت ہی زیادہ سیکرڈ مانا جاتا ہے، اس کو ایک طرح سے مقدس سمجھا جاتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ جو کانگریس کے اندر ریپبلکن پارٹی کا ایک ہولڈ ہے، اور عمومی طور پر ریپبلکن پارٹی پر گن ہوتے ہیں، اینٹی گن کنٹرول ہوتے ہیں، تو یہ دو بنیادی وجوہات ہیں۔
گن کنٹرول کے لیے اوباما انتظامیہ نے بہت کوشش کی لیکن وہ بھی کنٹرول نہ کر پائی، تو اصل جو رکاوٹیں ہیں کیا؟ مطلب ٹھیک ہے آئین ان کو حق دیتا ہے، لیکن اتنی لوگ کی جانے جانا اور غیر ذمہ دارانہ ہاتھوں میں اس گن کا پہنچنا، تو کیا یہ صورتحال کیسے بہتر ہوگی؟
دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ رکاوٹیں، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا، کانگریس کے اندر قانون سازی وہاں ہوتی ہے، تو کانگریس کے اندر اس کے لیے سپورٹ نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہاں پر جو صوبے ہیں، صوبوں کو خود مختاری بہت زیادہ ہے، وہاں پہ یہ بھی ایشو آ جاتی راستے میں جو ہے رکاوٹ بنتی ہے کہ کوئی نیشنل قسم کا گن لا بنایا جائے۔ پھر یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جی دیکھیں، ہم جو بیک گراؤنڈ چیکنگ ہے اس کو مزید فعال کر سکتے ہیں اور دیگر اور اقدامات کر سکتے ہیں، لیکن بندوقوں پہ، ہتھیاروں پہ پابندی جو ہے وہ اس طریقے سے، اس کے لیے جو عوام الناس کے اندر وہ سپورٹ نہیں ہے جو ہونی چاہیے۔
تو ابھی آپ نے خود کہا عوام الناس میں وہ سپورٹ نہیں ہے جو ہونی چاہیے، تو جو بات میں کر رہا ہوں وہ بات کیا میڈیا نہیں کرتا؟ جو سوال میں آپ سے کر رہا ہوں وہ سوال کے اخبارات، ان کے ایڈیٹوریل اور دوسرے لوگ نہیں کرتے کہ یہ آخر ایک طریقے کی، یہ تو ایک لالیسنس ہو گئی نا، اس پہ کوئی نہیں کنٹرول کرنے کی بات کرتا۔
میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے یہ ٹویٹر اور سوشل میڈیا اور ٹریڈیشنل میڈیا پہ اس کی بات چیت جو ہے وہ مزید زور پکڑ گئی، اور خاص طور پہ یہ دنیا کے بعد دیگر بہت سارے واقعات آتے ہیں، خاص طور پہ اب یہ جو بہت ہی بڑا واقعہ امریکی تاریخ کے اندر میں شوٹنگ کا سب سے بڑا واقعہ ہے، تو اس کے بعد ہلچل ہوگی، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جو الیکٹڈ افیشلز ہیں خاص طور پہ کانگریس کے اندر، وہ کتنی جلدی حرکت میں آتے ہیں۔ پھر یہ بھی ہے کہ ایک یہ بھی رائے پائی جاتی ہے کہ دیکھیں، اگر بندوقیں نہ ہوں تو پھر یہ ہے کہ پھر لوگ اپنا دفاع نہیں کر سکتے، خاص طور پہ دور دراز علاقوں کے اندر۔ شہروں میں تو سمجھ میں آتی ہے کہ پولیس بہت زیادہ ہوتی ہے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہوتی ہیں، لیکن جو رورل علاقہ جات ہیں ان کے اندر لوگوں کے پاس اگر ہتھیار نہ ہو تو وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتے۔ تو آرگیومنٹ یہ آتا ہے کہ اگر اس قسم کا واقعہ پیش آتا ہے تو وہ جو کاؤنٹر آرگیومنٹ، وہ کہتا ہے جی کہ بندوقیں لوگوں کے پاس ہوتی تو کم از کم اس حد تک جو ہے وہ خون خرابہ نہ ہوتا۔ تو یہ اس میں کچھ وزن ہے، کچھ جو ہے دوسری جانب جو ہے کچھ ایک بےحدگی کا بھی ایلیمنٹ ہے اس کے اندر، لیکن یہ انگریزی میں کہتے ہیں اٹ از واٹ اٹ از۔
جیو پولیٹیکل فیوچر نامی تھنک ٹینک سے وابستہ یہ تھے تجزیہ کار کامران بخاری واشنگٹن سے۔ اسپین کے علاقے کیٹلان میں متنازع ریفرنڈم کیٹالونیا کی آزادی کے حق میں گیا ہے، لیکن یورپی یونین نے اس ریفرنڈم کو اسپین کے آئین کے تحت غیر قانونی قرار دیا اور کہا کہ اگر کیٹالونیا علیحدہ ہوا تو خود کو ایو سے باہر پائے گا۔ حکومت اسپین نے اسے غیر قانونی اور غیر آئینی پہلے ہی قرار دے دیا تھا اور کہا تھا کہ کیٹالان کو بڑی خود مختاری پہلے ہی حاصل ہے، لیکن کیٹالان کے لوگوں کی رائے اس کے برعکس ہے، اور ریفرنڈم کے حامی اور کیٹالان کے رہنما کہتے ہیں کہ وہ اس ریفرنڈم کے بعد اچانک اسپین سے علیحدگی تو نہیں اختیار کریں گے، لیکن ریفرنڈم نے انہیں علیحدگی کا حق فراہم کر دیا ہے۔ یہ رہنما یہ بھی کہتے ہیں کہ میڈرڈ کے ساتھ نئی مفاہمت کی ان کی خواہش ہے، اور وہ ریفرنڈم کے دوران ہونے والے تشدد پر ایک تحقیقاتی کمیشن قائم کر رہے ہیں۔ اور بارسلونا میں صحافی شفقت علی رضا سے میں نے رابطہ کیا اسی خبر کے تناظر میں، اور جاننا چاہا کہ ریفرنڈم خواہ آزادی کے حق میں گیا لیکن اسپین سرکاری طور پر کہہ چکا ہے کہ وہ اس کو تسلیم نہیں کرتا، آزادی نہیں دے گا، ماحول ہے کیسا؟
جی بارسلونا میں اس وقت جو کتالان قوم پرست ہیں وہ تو اس بات کی خوشی منا رہے ہیں کہ ہم نے آزادی کا اعلان کر دیا, 90% لوگوں نے آزادی کے حق میں ووٹ دیا. یہاں پر جگہ جگہ پہ ایک دوسرے کو جو کتالان جو قوم پرست ہیں وہ مبارکباد دے رہے ہیں. لیکن اگر 90 کی بجائے جو اس حق میں ہیں کہ علیحدگی نہیں ہونی چاہیے تھی اور آئینی جو عدالت ہے اور آئینی حکومت ہے جو وفاقی, ان کا کہنا ہے کہ یہ 95%, 96%, 97%, 98% بھی اگر ووٹنگ ہوتی حق میں تو بھی جب آئین ہی اس چیز کی اجازت نہیں دیتا اور ہم پہلے ہی اس ریفرنڈم کو کالعدم قرار دے چکے ہیں تو یہ کیسے آزادی کا اعلان ہے؟ یہ بالکل ایک لا قانونیت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے اور قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کی جا رہی ہے جس کے لیے وہ قانونی کاروائی بھی کریں گے عدالت کے تھرو.
اچھا تو وہ قانونی کاروائی عدالت کے تھرو کون سی ہو سکتی ہے شفقت علی رضا صاحب؟
ہاں جی وہ یہ ہو سکتی ہے جو اس وقت پریزیڈنٹ ہیں صوبہ کتالونیا کے, ان کے جو پہلے سابقہ تھے آرتور ماس, ان کو انہوں نے 5 ملین یوروز کا جرمانہ کیا ہے عدالت نے, اسی لیے کہ انہوں نے آج سے کچھ عرصہ پہلے یہی ریفرینڈم علامتی ریفرینڈم کہہ کے اس کی ووٹنگ کروائی تھی, پولنگ کروائی تھی. اب جب آئینی عدالت اور وفاقی حکومت کانسٹیٹیوشن آف اسپین میں یہ موجود ہی نہیں ہے صوبوں کی علیحدگی یا علیحدہ پولنگ کروانی, تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ہے وہ اس حوالے سے اس کو اتھینٹک نہیں سمجھا جا سکتا, اس پولنگ کو, اس ریفرینڈم کو. یہ صرف اتنا ہے کہ یہ ان لوگوں نے انٹرنیشنل لیول پہ بڑی طاقتوں کو, یورپی یونین کو, اقوام متحدہ کو ایک میسج دینا تھا, ایک پیغام دینا تھا کہ کتالونیا کا یہ معاملہ ہے اور ہم آزادی چاہتے ہیں, وہ انہوں نے دے لیا.
ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے شفقت علی رضا صاحب کے اس پر جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے وہ کیا ہے, سڑکوں پر ادھر ادھر کیا نظر آ رہا ہے؟
جی آج تو سیکیورٹی کا, صبح سے میں کافی جگہوں پہ گیا ہوں جہاں پہ کل کچھ ہنگامے ہوئے ہیں, جھڑپیں ہوئی ہیں, 800 سے 1,000 کے قریب لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں, لیکن آج بالکل سکون ہے. پولیس اپنی بیرکوں میں واپس جا چکی ہے, جو وفاق سے پولیس کے دستے آئے تھے وہ بھی واپس جا چکے ہیں. مسئلہ صرف یہ ہے کہ اب یہاں کی کتالان گورنمنٹ نے کل منگل والے دن اوور ہال کتالونیا میں ہڑتال کا اعلان کیا ہے, اور ایسی ہڑتالیں اور پرتشدد جو کاروائیاں ہیں ان کو دیکھتے ہوئے وفاقی حکومت کو یہ صوبائی حکومت کے ساتھ مل بیٹھ کے اب کچھ نہ کچھ ان کے حقوق کی بات کرنی پڑے گی, اور وہ آپس میں مل بیٹھ کے میرا خیال ہے کہ وفاق جو ہے ان کو اب فنڈنگ اور ان کے جو مطالبات ہیں ان کو کسی حد تک مان لے گا.
اچھا تو آپ کی عام لوگوں سے بھی تو بات ہوئی ہوگی نا, وہ کیا کہتے ہیں؟
جی عام لوگوں سے بات ہوئی. یہاں پہ دو طبقے ہیں, جو کتالان قوم پرست ہیں وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ صوبہ کتالونیا جو ہے وہ اسپین سے علیحدہ ہو, خود مختار ہمارا اپنا ایک ملک بنے, انہوں نے ملک کا جھنڈا بھی جو ہے وہ ڈیزائن کیا ہوا ہے. لیکن کچھ کتالان ایسے بھی ہیں جو اس چیز کو پاگل پن کا مظاہرہ تک لفظ استعمال کیا ہے. میری بڑی کتالان لوگوں سے بھی بات ہوئی ہے جو یہاں کے قوم پرست ہیں, وہ کہتے ہیں کہ قوم پرستی اپنی جگہ پہ, لیکن یہ قانون سے ہٹ کے, قانون کے دائرے سے نکل کر بات ہے, اس کا ہمیں بڑا نقصان ہوگا. اور کل یہ بھی ہوا ہے سر کہ جو علیحدگی نہیں چاہتے, اسپین کے ساتھ رہنا چاہتے, انہوں نے بھی چھوٹے چھوٹے ہنگامے کیے ہیں مختلف ولیجز میں اور مختلف سڑکوں پہ مختلف شہروں میں جو یہ نہیں چاہتے ہیں.
کیٹالونیا کا ریفرنڈم اور اس کے بعد کی صورتحال احوال بتا رہے تھے بارسلونا سے صحافی شفقت علی رضا. شمالی اور مغربی بھارت میں نامعلوم افراد کے ذریعے خواتین کو بے ہوش کر کے ان کی چوٹیاں کاٹنے کی سنسنی خیز لہر کشمیر پہنچی ہے. کشمیر اور جموں میں ایسے پے در پے واقعات پیش آئے ہیں, عوام خوفزدہ ہیں اور حکومت نے قصورواروں کو پکڑنے کے لیے نقد انعام کا اعلان کیا ہے. سری نگر سے ریاض مسرور.
مسلح تشدد پسندوں کے خلاف آپریشن آل آؤٹ کی وجہ سے ویسے بھی قصبوں اور دیہات میں شام ڈھلتے ہی خوف کی فضا طاری ہو جاتی تھی, لیکن چوٹیاں کاٹنے کی پراسرار وارداتوں کے بعد پوری آبادی سہم گئی ہے. پولیس کے مطابق گزشتہ ماہ سے جموں صوبے میں 100 اور کشمیر میں سری نگر سمیت کئی اضلاع میں اب تک 50 ایسے واقعات رونما ہوئے ہیں۔ جنوبی کشمیر کے کلگام ضلع میں تازہ واردات کے دوران ایک لڑکی نے چوٹی کاٹنے والے کو دبوچنے کی کوشش کی، تاہم وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔
میں نے اسے بائٹ بھی کیا، اسے میں نے کالر بھی پکڑ لیا، اس نے مجھے لات بھی ماری۔ اگر وہ بھوت ہو سکتا تھا تو میں اسے بائٹ نہیں کر سکتی تھی، اسے وہ لات نہیں مار سکتا تھا۔ اس نے زور سے مجھے لات ماری اور میں وہاں سے گر گئی اور وہ بھاگنے میں کامیاب ہو گیا، ورنہ وہاں پہ ہی میں اسے پکڑ لیتی کیونکہ میں نے اسے پہلے ہی بائٹ کیا۔ اس نے ہاتھ چھوڑا اور میں نے چلایا۔
کلگام اور شوپیان اضلاع میں لوگوں نے الزام عائد کیا تھا کہ سادہ کپڑوں میں ملبوس فوجی اہلکار لڑکیوں اور خواتین کی چوٹیاں کاٹتے ہیں، تاہم پولیس اور فوج نے اس کی تردید کر دی ہے۔ کلگام میں لوگوں نے چوٹیاں کاٹنے کی بڑھتی وارداتوں کے خلاف مظاہرے بھی کیے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ لڑکیوں کو چھرا دکھا کر ان کی چوٹیاں کاٹی جا رہی ہیں۔
ہمارے گھر میں آ کے بال کاٹ کے لے جاتا ہے، اس کو جلدی سے جلدی کوئی بھی حل راستہ نکالیے، نہ تو بہت برا ہوگا۔ ہم جب سڑکوں پہ نکل جائیں گے پھر اس کا رہنا مشکل ہو جائے گا۔ ہمارے بھائی
دریاسہ، سری نگر اور اننت ناگ میں ایک مزدور پیشہ شخص اور ایک خاتون کو عوامی ہجوم نے پکڑ لیا، جن پر الزام ہے کہ وہ بے ہوشی کی دوا چھڑک کر لڑکیوں کی چوٹیاں کاٹتے ہیں۔ تاہم پولیس کا کہنا ہے کہ دونوں کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے۔ ان واقعات سے شہروں اور قصبوں میں خوف کی لہر پھیل گئی ہے اور عوامی حلقے حکومت کی تنقید کر رہے ہیں۔ پولیس نے اعلان کیا ہے کہ کوئی بھی چوٹی کاٹنے والوں کا سراغ فراہم کرے تو اسے 6 لاکھ روپے کا نقد انعام دیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے آج پھر ایک بار یقین دلایا کہ حکومت خواتین کو تحفظ دینے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے۔
کمیٹیز بھی بنائی ہیں، ایوارڈ بھی رکھا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹرز کی ایک ٹیم بھی جا رہی ہے، وہ بھی دیکھ رہی ہے، وہ لوگوں سے مل رہی ہیں جو وکٹمز وغیرہ ہیں۔ تو اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں پتہ چلے، معاملے کی تہ تک پہنچے، اور جو بھی اس میں انوالو ہے ان کو جو ہے سر عام لا کے لوگوں کو حقیقت بتا دیں۔
گزشتہ 4 ماہ کے دوران یہ واقعات راجستھان، بہار، دلی، ہریانہ، اتراکھنڈ اور اتر پردیش میں رونما ہو چکے ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ بھارت بھر میں ایسی 3000 وارداتیں رونما ہوئی ہیں۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع سوات میں پولیس حکام کے بقول پیر کے ایک بم دھماکے میں ایک شخص ہلاک جبکہ 2 زخمی ہوئے ہیں۔ سوات پولیس کنٹرول روم کے اہلکار محب اللہ نے بتایا کہ دھماکہ امن کمیٹی کے ایک رکن احمد زیب کے قریبی رشتہ داروں پر ہوا، جس میں ان کے والد میاں شیر ہلاک جبکہ دیگر رشتہ دار زخمی ہوئے۔ حملے کی ذمہ داری کالعدم تحریک طالبان پاکستان نے قبول کی ہے۔ تفصیل کے ساتھ سید انور شاہ۔
پولیس حکام کا کہنا ہے کہ دھماکہ سیاحتی مقام ملم جبا کے قصبے تمبا گٹ میں ہوا ہے، جس کے بعد سیکورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن شروع کر دیا ہے، تاہم آخری اطلاعات موصول ہونے تک کسی قسم کی گرفتاری عمل میں نہیں آئی تھی۔ خیال رہے کہ سوات میں گزشتہ کچھ دنوں سے امن کمیٹی کے ممبران کو اگرچہ براہ راست نشانہ نہیں بنایا جا رہا، تاہم ان کے قریبی ساتھیوں یا رشتہ داروں پر حملے کیے جا رہے ہیں، جس سے علاقے میں نئی چیمی گوئیاں جنم لے رہی ہے۔ سوات قومی امن جرگے کے ترجمان رحمت شاہ نے بی بی سی کو بتایا کہ سیکورٹی خدشات کی وجہ سے اگرچہ امن کمیٹیوں کے ممبران گھروں تک محدود ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے شدت پسند اب امن کمیٹیوں کے ممبران کے رشتہ داروں اور قریبی ساتھیوں کو ٹارگیٹ کرتے ہیں۔
سب سے پہلے تو میں یہ کہوں کہ جتنے بی بی سی ممبر تھے، امن کمیٹیوں کے، جس طرح ہمارے لوگ ہیں، ہماری جرگہ یا ڈیفینس کمیٹی کے ممبر ہیں، وہ انتہائی محدود ہو گئی ہے زندگی، ان کی انتہائی محدود ہو گئی، گھروں کے اندر وہ محدود زندگی گزار رہے، اس لیے ٹیررسٹ جو ہے ان کو موقع نہیں مل رہا ان پر اٹیک کرنے کا۔ پہلے بی ڈی سی ممبرانس کو ٹارگیٹ کرتے تھے یہ لوگ، اور اب ان کی جو فیملیز ہے، ڈرائیورز جو ہے فیملی کی، یا محافظ جو ہے، یا ارد گرد ان کے کتنے بھی رشتہ دار فیملی ممبر ان کو نظر آتے تو ان کو ٹارگیٹ کرتے۔
یاد رہے کہ چند دن قبل مینگورا شہر کے علاقے ملک آباد میں امن کمیٹی کے ممبر شاہد کے بیٹے محسن کو نامعلوم افراد نے گولیاں مار کر زخمی کیا تھا۔ اس بابت تانے مینگورا کے پولیس اہلکار نے بتایا کہ پولیس تحقیقات کر رہی ہے، تاہم کیس میں کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی ہے، جبکہ اس سے قبل تحصیل قبل کے علاقے دمغار میں امن کمیٹی کے ممبر کے ڈرائیور کو گلا کاٹ کر ہلاک کیا گیا تھا۔ اس حوالے سے کیس کے تحقیقاتی افسر انسپکٹر انور خان کہتے ہیں کہ پولیس نے کچھ مشتبہ افراد کو گرفتار تو کیا ہے، تاہم اصل مجرم تک رسائی کے لیے تحقیقات جاری ہے۔ سوات کے ضلع پولیس افسر اعجاز خان کہتے ہیں کہ شدت پسندوں کی جانب سے ہونے والی کوششوں میں اگرچہ کچھ ہفتوں میں تیزی دیکھی جا رہی ہے، اور آج ہونے والا واقعہ بھی اس سلسلے کی ایک کڑی لگ رہی ہے۔
اس کے ساتھ یہ آنکھ مچولی تو شروع ہے، یہ تو چلتی رہے گی کچھ نہ کچھ عرصے تک۔ لمجبا کے ایریا میں یہاں پہ ہے، یہ آئی ای ڈی ہے، और वहाँ पे जो सस्पेक्ट हैं वो भी हमारे रडार पे हैं, इंशाल्लाह उसमें जल्द ब्रेक थ्रू होगी इंशाल्लाह।
वाजे रहे कि स्वात में अमन की बहाली के बाद बनने वाले अमन कमेटियों के मेंबरान पर हमले होते रहे हैं, जिसकी वजह से ज्यादातर मेंबरान स्वात से दीगर महफूज इलाकों में मुंतकिल हो चुके हैं। ताहम अब अमन कमेटियों के मेंबरान के करीबी साथियों या रिश्तेदारों पर हमलों की इस ताजा लहर से इलाके में खौफ की एक नई फजा जन्म ले रही है।
स्वात से ये थे सहाफी सैयद अनवर शाह। हमारी वेबसाइट bbcurdu.com इस वक्त लास वेगास के वाकये से ही लीड कर रही है, जहां पर कंसर्ट की फायरिंग में 50 अफराद हलाक हुए हैं और 400 से ज़्यादा जख्मी। पाकिस्तान के वजीर दाखला जो अदालत में दाखिल ना हो सके, इसका अहवाल और पाकिस्तान में रिट है किसकी, ये तफसीली आवाज़ ज़रा देर बाद आ रहा है। सरबीन, आप बीबीसी उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं।
अपनी राय का इजहार करें,
रियासती कामों के ऊपर तनकीद अगर मुल्क के लोग नहीं करेंगे तो और कौन करेगा।
बात करें सियासत पर,
ट्रंप आएंगे हेलरी, आम पाकिस्तानी की सेहत पर या उसके हालात पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
आपके या आपके इलाके में कोई मसाइल हैं तो उनका भी जिक्र करें।
हमारे मुल्क के हुक्मरानों से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि देहातियों पर भी खुसूसी तवज्जो।
आपकी कॉल्स सरबीन में हर जुमेरात को प्रोग्राम आपकी बात में नशर की जाएंगी। नंबर है 0800-222-75। याद रखिएगा, मोबाइल से ये कॉल मुफ्त नहीं होगी और पाकिस्तान से बाहर रहने वाले सामीन हमें इस नंबर पर फोन कर सकते हैं 0092-5126-11139। वाज़े रहे, ये नंबर टोल फ्री नहीं है।
और अब खेलों पर नजर सबानास के साथ।
श्रीलंका ने पाकिस्तान को अबुजाबी में खेले गए पहले क्रिकेट टेस्ट में 21 रन से शिकस्त दे दी है। जीत के लिए पाकिस्तान को 136 रन का हदफ मिला था, लेकिन पूरी टीम 114 रन ही बना सकी। दो मैचों की सीरीज में श्रीलंका ने 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली है। श्रीलंकन फास्ट बॉलर रंगाना हिरथ ने मैच में 11 विकेटें हासिल की। इसके साथ ही उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैचों में न सिर्फ 100 विकेटें मुकम्मल की बल्कि टेस्ट क्रिकेट में भी अपनी 400 विकेटें मुकम्मल कर ली हैं। जनूबी अफ्रीका ने बांग्लादेश को पहले टेस्ट मैच में 333 रन से शिकस्त दे दी है। आज मैच के पांचवें रोज बांग्लादेश ने खेल का आगाज 3 विकेटों के नुकसान पर 49 रन के साथ किया, तो आखिरी 7 विकेटें स्कोर में सिर्फ 41 रन का इजाफा ही कर सकी। मुकर्रर हदफ 424 रन के ताकुब में बांग्लादेश की टीम 90 रन पर आउट हो गई। रबादा ने 3 और कैशफ महाराज ने 4 विकेटें हासिल की। जनूबी अफ्रीकी फास्ट बॉलर मॉर्नी मार्कल इंजरी की वजह से आइंदा 6 हफ्ते तक क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे। बरतानवी टेनिस प्लेयर योहाना कोंटा चाइना ओपन के पहले ही राउंड में रोमानिया की मोनिका निकोलेस्को से शिकस्त के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गयी। ये उनके मुसलसल 5वीं शिकस्त थी, जबकि जमहूरिया चेक की बारबोरा स्ट्रेटसोवा स्पेन की गार्बिने मोगोरुजा को हराने में कामयाब रही। उधर जापान ओपन में टॉप सीड मैरिन चिलिच मिस्र के स्टिफनोस टिटसिपास को हराकर दूसरे राउंड में पहुंच गए। बार्सिलोना के डिफेंडर जिराज पीके का कहना है कि अगर उनकी जानिब से कैटलोनिया के आजादी रेफरेंडम की हिमायत मसाइल का सबब बन रही है तो वो वर्ल्ड कप से पहले ही इंटरनेशनल फुटबॉल से रिटायर हो जाएंगे। उधर स्पेन के आलमी नंबर 1 टेनिस प्लेयर राफेल नडाल ने भी मैड्रिड हुकूमत की जानिब से रेफरेंडम कालादम करार दिए जाने और पुलिस के हुजूम पर लाठीचार्ज की मजम्मत की है। इंग्लिश प्रीमियर लीग में न्यूकासल और लिवरपूल के दरमियान मैच ड्रॉ हो गया। आर्सेनल ने ब्राइटन को 2-0 से शिकस्त दी और बर्नले ने एवर्टन के खिलाफ अपना मैच 1-0 से जीत लिया।
खेलों का अहवाल सबानास की जबानी। पाकिस्तान श्रीलंका के खिलाफ अपना पहला टेस्ट मैच हार गया। क्यों हारा, अगर मगर लेकिन और ऐसा और वैसा, ये होता तो ऐसा हो जाता, ये सारी तफसील अब्दुलरशीद शकूर की ज़बानी आने वाली है। ज़रा देर पहले मैंने उनसे बात की है, ज़ाहिर है मैच पाकिस्तान उस वक्त हार चुका था। फिलहाल सरबीन का नस्फ आ रहा है, इस मौके पर ख़ास ख़ास ख़बरों का अपडेट आता है। आज ख़बरों की जिम्मेदारी नाज़िर ज़फ़र की है।
अमेरिका के शहर लास वेगास में एक कॉन्सर्ट में होने वाले फायरिंग में कम से कम 50 अफराद हलाक और 400 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप इस हवाले से अब से कुछ देर में व्हाइट हाउस से खिताब करने वाले हैं। پاکستان کے وزیر داخلہ احسن اقبال نے ایک خط کی نقل ٹویٹ کی ہے، جس کے مطابق ایس ایس پی نے ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کو رینجرز تعیناتی کی تجویز بھیجی تھی، لیکن ڈپٹی کمشنر نے اسے قبول نہیں کیا تھا۔ آج اسلام آباد کی ایک احتساب عدالت میں سابق وزیراعظم محمد نواز شریف پر بدعنوانی کے مقدمات میں پیشی کے دن رینجرز نے وزیر داخلہ کو داخلے سے روکا تھا۔ بی بی سی ورلڈ سروس نے انڈیا کی 4 نئی زبانوں گجراتی، مراٹھی، تیلگو اور پنجابی میں آج سے اپنی نشریات شروع کر دی ہے۔ کیٹلن رہنما کارلس پوشتیمون نے کہا ہے کہ وہ متنازع ریفرنڈم کے بعد اسپین سے اچانک علیحدگی کا منصوبہ نہیں رکھتے، وہ میڈرڈ سے نیا سمجھوتا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خاص خاص خبروں کا خلاصہ آپ نے نازش ظفر سے سنا، اور حالات حاضرہ کا پروگرام سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ خبروں میں بھی آپ نے سنا کہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف آج اسلام آباد کی ایک احتساب عدالت میں بدعنوانی کے مقدمات میں فرد جرم ان کے بچوں کی غیر حاضری کی وجہ سے نہیں لگا جا سکی۔ عدالت نے بیٹوں کے خلاف عدم حاضری پر ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہیں، لیکن مریم نواز کے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری دوبارہ جاری کیے گئے ہیں۔ سماعت سے قبل ہی رینجرز نے جوڈیشل کمپلیکس کے مرکزی دروازے پر اپنی ڈیوٹی سنبھال لی تھی، اور میڈیا اراکین سمیت کسی کو بھی کمرہ عدالت میں جانے کی اجازت نہ تھی۔ اسلام آباد سے شہزاد ملک۔
آج احتساب عدالت میں سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کے خلاف دائر کیے گئے 3 ریفرنس میں فرد جرم عائد کیے جانے کی کارروائی شروع نہیں ہو سکی۔ عدالت کا کہنا ہے کہ آئندہ سماعت پر دیگر 4 ملزمان کے پیش نہ ہونے کی صورت میں اس مقدمے کی کارروائی الگ کرنے کے بارے میں بھی غور کیا جا سکتا ہے۔ جو ملزمان عدالت میں پیش نہیں ہوئے ان میں حسن نواز، حسین نواز، کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفدر اور مریم نواز شامل ہیں۔ جوڈیشل کمپلیکس کے مرکزی دروازے پر بظاہر خود ہی ڈیوٹی سنبھالنے والے رینجرز کے اہلکاروں نے میڈیا کے ارکان سمیت کسی کو بھی کمرہ عدالت میں جانے کی اجازت نہیں دی۔ عدالتی عملے اور وہاں پر موجود وکلاء کے مطابق سابق وزیراعظم کے وکیل خواجہ حارث نے عدالت کو بتایا کہ ملزمان عدالت میں پیش ہو کر اپنے خلاف درج ہونے والے مقدمات کا سامنا کرنا چاہتے ہیں۔ وزیر مملکت محسن شاہ نواز رانجا نے سماعت کے بعد میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے عدالتی کارروائی کے بارے میں مزید بتایا۔
ایکیوز موجود ہے اور وہ ایکیوز واپس پاکستان آنا چاہ رہے ہیں۔ وہ والدہ کی طبیعت جو تھی ان کی خراب تھی، کلثوم نواز صاحبہ کی، اس کی وجہ سے وہ نہیں آ سکے، اور ہم نے کورٹ میں ان کا جو ریکارڈ ہے وہ بھی پیش کیا ہے، اور یہ عدالت کو یقین دہانی کرائی ہے کہ نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پہ وہ آئیں گے۔ تو ابھی تک بحث، اب یہ فیصلہ لکھا جائے گا، لیکن ہمیں یہی اندازہ ہے کہ جو وارنٹس ہیں وہ فی الحال جو ہیں وہ اویلیبل وارنٹس ہی ہیں مریم نواز صاحبہ کے، اور باقی جو لوگ ہیں ان کے معاملے میں ابھی عدالت کا جو حکم نامہ ہے وہ پڑھ کے کچھ کہا جا سکتا ہے۔
سماعت کے دوران قومی احتساب بیورو کے پروسیکیوٹر مظفر عباسی نے عدالت کو ملزمان کے وارنٹ گرفتاری کی تعمیلی رپورٹ کے بارے میں بتایا۔ سماعت کے دوران نیب کی طرف سے ملزمان کو انٹرپول کے ذریعے وطن واپس لانے کے لیے مختلف پہلوؤں پر دلائل بھی دیے گئے، تاہم عدالت کو بتایا گیا کہ پاکستان کے برطانیہ کے ساتھ ملزمان کی حوالگی کا کوئی معاہدہ موجود نہیں ہے۔ نواز شریف، جو حکمراں جماعت پاکستان مسلم لیگ نون کے سربراہ بھی ہیں، کی احتساب عدالت میں پیشی کے موقع پر وہاں پر موجود رینجرز کے اہلکاروں نے اس جماعت کے رہنماؤں اور وفاقی وزراء کو کمرہ عدالت تک جانے کی اجازت نہیں دی۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے وزیر داخلہ احسن اقبال جوڈیشل کمپلیکس پہنچ گئے، لیکن انہیں بھی رینجرز کے اہلکاروں نے جوڈیشل کمپلیکس میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی۔ رینجرز وزارت داخلہ کا ایک ماتحت ادارہ ہے۔ وزیر داخلہ نے اس پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ریاست کے اندر ریاست قائم کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔
نہ چیف کمشنر نے آرڈر دیا ہے، نہ میں نے آرڈر دیا ہے، تو پاکستان میں وہ کون سی پھر حکم ہے، وہ کون سا عہدہ ہے کہ جو جس سے رینجرز یہ حکم لے کر کارروائی کر رہا ہے؟ یہ چیز تو قابل قبول نہیں ہے۔ دیکھیے، ہم سب منتخب لوگ ہیں، 20 کروڑ عوام کے نمائندے ہیں، اور ذلت کے ساتھ حکمرانی کرنا فرینکلی یہ پھر ہمارے میرے ذاتی تو بس میں نہیں ہے۔ میں نے یہ بات واقعہ وزیر اعظم کے نوٹس میں بھی لے کر آیا ہوں کہ پاکستان کو پھر ایسے نہیں چلایا جا سکتا۔
دوسری طرف انتخابی اصلاحات کا بل آج قومی اسمبلی کے اجلاس کے ایجنڈے میں شامل ہے۔ اس بل کے منظور ہونے اور پھر صدر مملکت کی طرف سے دستخط کیے جانے کی صورت میں نواز شریف دوبارہ حکمراں جماعت کے صدر منتخب ہو جائیں گے۔ حزب مخالف کی جماعتوں نے حکومت کے اس اقدام کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا اندیا دیا ہے۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
شہزاد ملک کی اسی رپورٹ کے تناظر میں میں نے سینئر تجزیہ کار اور صحافی سہیل بڑائی سے بات کی، جاننا چاہا کہ معاملہ ہے کیا، ریاست کے اندر ایک اور ریاست کا ہے کہ جس کا ذکر خود وزیر داخلہ نے بھی کیا۔
دیکھیں، پاکستان میں سول اور ملٹری ریلیشن شپ پچھلے 70 سال سے ہی خراب رہا ہے. میرا خیال ہے کہ ماسوائے مارشل لا میں جس میں سول ہوتی نہیں, یہ کبھی ریلیشن شپ اچھا نہیں رہا. اور اگر اس سے بھی پیچھے چلے جائیں تو کلونیل پیریڈ میں وائس رائے اور کمانڈر ان چیف کا بھی ریلیشن شپ اچھا نہیں رہا. تو یہ ہمارے ہاں یہ ایک مستقل مسئلہ ہے, اور آج اتفاق سے یہ ہوا کہ اس کی مینیفیسٹیشن ہو گئی. یہ عام طور پر دبا ہوا رہتا ہے, خفیہ ایک دوسرے کے خلاف مووز ہوتی ہیں, لیکن آج اس کی مینیفیسٹیشن ہو گئی اور یہ ایک اگلی انسیڈنٹ جو ہے وہ سول ملٹری ریلیشن شپ کے سور ہونے کا, خراب ہونے کا وہ سامنے آ گیا. دوسری طرف پرابلم یہ ہے کہ لوگوں نے مینڈیٹ دیا تھا نواز شریف کو. اب یہ جو گورنمنٹ ہے نواز شریف صاحب کے جانے کے بعد, یہ ایک ویکسٹ گورنمنٹ ہے. اور میرا میں تو کافی عرصے سے یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ویک گورنمنٹ جو ہے ویک ڈیموکریسی میں نہیں چل سکتی. کم از کم گورنمنٹ اسٹرانگ ہو تو وہ ویک ڈیموکریسی میں بھی چل جاتی ہے, ایک اس کا امپریشن ہوتا ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ فریش مینڈیٹ لیا جائے. اس ویک گورنمنٹ کو جتنا چلائیں گے اتنا یہ جو مردہ ہے یہ نیچے گرے گا, کیونکہ اس میں وہ طاقت نہیں ہے. وزیر جو ہیں وہ ڈیوائڈڈ ہیں, ہر ایک پاور کہیں اور سے سیک کرتا ہے. وزیر اعظم صاحب کبھی فوج کی طرف دیکھتے ہیں, کبھی نواز شریف کی طرف دیکھتے ہیں, کبھی اپنی پوزیشن بنانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس ویک گورنمنٹ میں اس طرح کے واقعات متوقع تھے.
ٹھیک ہے, یہاں میں سہیل بڑائی صاحب آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ پوچھنا چاہوں گا اس تناظر میں کہ وزیر خزانہ اپنے مقدمات کے سلسلے میں مارے مارے پھر رہے ہیں, وزیر داخلہ کو انہیں کے ماتحت ادارے روک دیتے ہیں, کیا ظاہر کرتا ہے؟ کیا حکومت مفلوج ہو چکی, اس کی رٹ ختم ہو چکی؟
جی, میرا یہ خیال ہے کہ اس کی پولیٹیکل رٹ تو پہلے ہی بڑی ویک تھی, کیونکہ دیکھیں پاکستان کے اندر لوگ پولیٹیکل پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں پولیٹیکل لیڈر کو دیکھ کر. لوگوں نے ووٹ دیا تھا نواز شریف کو. نواز شریف کے جانے کے بعد یہ اب ان کے ڈمیز ہیں, اور یہ اب اس طرح سے ڈائریکٹلی لوگوں نے ان کو مینڈیٹ نہیں دیا ہوا. تو نواز شریف صاحب نے اپنے جانے کے بعد ایک اپنی حمایت یافتہ حکومت تو بنا لی, لیکن یہ نا پاپولر گورنمنٹ ہے, نہ اس کا وہ احترام اور اس کی وہ طاقت ہے جو نواز شریف حکومت کی تھی. اور پھر ظاہر ہے ان کے کئی مختلف جو طاقت کے مراکز ہیں انہیں اس طرف دیکھنا پڑتا ہے. تو اسی لیے فائنانس منسٹر جو ہیں وہ عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں, جو انٹیریئر منسٹر ہیں ان کو اندر نہیں جانے دے رہے ہیں. اچھا بھائی, بات یہ ہے کہ پھر آپ اپنی اتھارٹی منوا لیں بھائی. فائنانس منسٹر جو ہے وہ یا تو کچھ کریں یا انٹیریئر منسٹر کریں, صرف تقریروں سے باتوں سے تو نہیں ہوتا.
لیکن اگر حکومت اور اداروں کے درمیان کشیدگی اسی طرح جاری رہتی ہے سہیل برائچ, تو صورتحال کیا رخ اختیار کر سکتی ہے؟
دیکھیں وہ تو پاکستان کے حالات اس حوالے سے بڑے ابتر ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی پتہ نہیں ہے کب الیکشن ہوں گے, کون اس وقت تک اہل ہوگا, کون نااہل ہوگا. انسرٹینٹی جو ہوتی ہے نا, دیٹ کلز اینی سسٹم. ایون مارشل لا بھی ہونا اور یہ پتا ہو کہ مارشل لا میں فلاں طریق کو فلاں ہوگا, تو لوگوں میں ایک امید بندی رہتی ہے. تو یہ ایسی جمہوریت ہے اس وقت پاکستان میں کہ جس کا کوئی مستقبل ہی پتا نہیں. یہ ہی نہیں پتا کہ اگلا الیکشن کس کس کے درمیان ہوگا, یہ ہی نہیں پتا کہ اس وقت تک کون رہے گا کون نہیں رہے گا. تو جب اتنی انسرٹینٹی ہو تو اس میں آپ کس طرح توقع کر سکتے ہیں کہ نظام سروائیو کرے؟
تو اس انسرٹینٹی کو سرٹینٹی میں بدلنے کے لیے جادوئی نسخہ کیا ہے؟ کیا وہی کہ جس کا آپ نے اپنے کالم میں بھی ذکر کیا تھا, نئے انتخابات ہوں؟
جی, نئے انتخابات ایک راستہ ہو سکتا ہے. ویسے تو ظاہر آئین پہ چلنا ہی بہترین راستہ ہوتا ہے اور سارے, لیکن کیونکہ پاکستان میں سارے ہی آئین پہ نہیں چلتے, تو کم از کم یہ ہوتا ہے کہ جب الیکشن ہوتا ہے تو الیکشن کے فوراً بعد ایک سال ڈیڑھ سال حکومت کی گرفت رہتی ہے, کوئی نئے ارادے, نئے خواب, نئی چیزیں وہ سامنے آنا شروع ہو جاتی ہے, کوئی نہ کوئی نئے منصوبے بننے شروع ہو جاتے ہیں.
سینئر صحافی اور تجزیہ کار سہیل بڑائچ, اور ان کے بعد میں نے اسی موضوع پر سیاسی تبصرہ نگار پروفیسر توصیف احمد سے بات کی. باور کرایا کہ میاں نواز شریف کی وزارت عظمیٰ تو جا چکی ہے, لیکن کیا اب حکومت بھی جا رہی ہے؟
یہ جو لڑائی پیچھے چل رہی تھی سول اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے درمیان, وہ اب سامنے آ گئی ہے. اس کے اثرات گزشتہ ہفتے اس وقت نظر آئے جب انٹیلیجنس بیورو جو وزیر اعظم کے انڈر میں ہے اس کے معاملات کے بارے میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک ریٹ کی گئی اور اس میں یہ کہا گیا کہ آئی ایس آئی اس کی تحقیقات کرے. تو وہ جو لڑائی تھی اب اس کی ایک نئی شکل آ گئی ہے, مگر اس میں سویلین گورنمنٹ کے جانے کے امکانات نہیں ہے کیونکہ جو جیو پولیٹیکل سچویشن ہے اس میں سویلین گورنمنٹ کی ضرورت ہے.
کہا یہ جا رہا تھا محترم توصیف صاحب کے نواز شریف مقدمات کا سامنا نہیں کریں گے, لیکن اب وہ مسلسل عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں, اس سے انہیں سیاسی طور پر فائدہ ہوگا یا نقصان؟
بہت زیادہ فائدہ ہوگا نواز شریف صاحب کو. ایک تو ان کی پارٹی کو نئی قوت مل گئی ہے, اور نہ صرف مسلم لیگ کو فائدہ ہوگا بلکہ جو سویلین اسپیس ہے وہ مستحکم ہوگی. اگر نواز شریف میدان چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو ایک تو مسلم لیگ کا اتحاد مشکل ہو جاتا. آپ نے دیکھا کہ چودھری نثار ان کی غیر موجودگی میں دوسری باتیں کر رہے تھے, مگر جب نواز شریف آ گئے تو وہ ان سے ملنے چلے گئے. ایک تو مسلم لیگ متحد رہے گی, اگلے الیکشن میں موجود رہے گی. دوسری یہ جو سیول ایڈمنسٹریشن کی بالادستی کی لڑائی ہے اس میں سیول ایڈمنسٹریشن کو فائدہ ہوگا, تو ان کا آنا ایک طرح سے جمہوریت کے لیے زیادہ فائدے مند.
اچھا اس پہ ذرا سا غور کریں محترم توصیف صاحب کہ لاپتہ افراد کے مقدمے میں عدالتوں نے بار بار فوجی ایجنسیوں کے سربراہوں کو عدالت میں طلب کیا لیکن کوئی نہ آیا. کئی منتخب وزیر اعظم بار بار عدالتوں میں پیش ہوئے, آج بھی ایک وزیر اعظم عدالت کے سامنے ہیں. کیا قانون سب کے لیے ایک جیسا ہے یا نہیں ہے؟
دیکھیے یہ بات تو بار بار نظر آتی ہے کہ پاکستان کا آئین جو ہے وہ سیویلینس پہ اس کا اطلاق ہوتا ہے, عسکری قوتیں اس سے باہر ہیں اور ان پہ کسی طرح کے قانون کا اطلاق نہیں ہوتا. پرویز مشرف کے خلاف مقدمہ چلا آرٹیکل 6 کے تحت, مگر وہ عدالت میں پیش نہیں ہوئے اور وہ چلے گئے. اور انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا کہ ان کی رہائی میں جنرل راحیل شریف نے اہم کردار ادا کیا, عدالت پہ دباؤ ڈالا مگر اس کا نوٹس نہیں لیا گیا. تو یہ باتیں جو پہلے پسے پردہ تھی اب عوام کے سامنے آ رہی ہیں کہ جو بھی احتساب ہے وہ سیاست دانوں کا ہے یا سویلین بیوروکریٹس کا ہے. نہ ججوں کے احتساب کا معاملہ ہوتا ہے نہ جنرلوں کے احتساب کا معاملہ ہوتا ہے.
تو توصیف صاحب کیا کہیں گے آپ, نواز شریف ایک سیاستدان کی حیثیت سے آج کہاں کھڑے ہیں؟
میرا خیال ہے نواز شریف کا قد بڑا ہے اور اگر وہ مقابلہ کرتے رہے اسی طریقے سے, حتیٰ کہ اگر وہ جیل بھی چلے گئے تو ان کا قد اور بڑھ جائے گا. اور 2018 کے الیکشن میں وہ مسلم لیگ کے قائد نہ بھی ہوئے کسی وجہ سے تو بھی وہ مسلم لیگ کی قیادت کریں گے.
تو نواز شریف اس وقت جس مشکل میں گھرے ہوئے ہیں وہ اس سے نکل سکتے ہیں؟ ان کے پاس راستے کون کون سے ہیں, کیا ہیں؟
دیکھیے طویل راستہ ہے, آسان راستہ نہیں ہے. انہیں عدالتوں سے سزا بھی ہو سکتی ہے. ان کا جو مسلم لیگ کا صدر بننے کا منصوبہ ہے وہ اس میں عدالتیں اس کا آرڈر بھی جاری کر سکتی ہیں, اس لیے دیر لگے گی. مگر اگر وہ ان میں استقامت رہی, انہوں نے مقابلہ کیا تو وہ یقیناً ہی وہی مقابلے پہ موجود رہیں گے, مگر یہ پروسیس ذرا لمبا ہوگا.
یہ تھے سیاسی تبصرہ نگار پروفیسر توصیف احمد. پاکستان کی بری فوج کے سربراہ کے دورہ کابل کے بعد افغانستان میں کابل اور اسلام آباد کے دوما مابین تعلقات میں بہتری کے حوالے سے ملا جلا رد عمل سامنے آیا ہے. افغان حکومت توقع کرتی ہے کہ پاکستان ماضی کے برعکس اپنے وعدوں پر عمل کرے گا, جبکہ تجزیہ نگاروں کے بقول اسلام آباد کی حکمت عملی میں شاید خاص تبدیلی نہ آئے. تفصیل کے ساتھ کابل سے سید انور.
پاکستان کی بری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے سربراہی میں پاکستان کی اعلیٰ سطحی وفد کے دورے کابل کے بعد افغان حکومت نے توقع ظاہر کیا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات اور علاقے میں شدت پسندی کے خلاف جنگ میں بہتری آئے گی. افغانستان کے صدر کے ترجمان شاہ حسین مرتضوی نے بی بی سی کو بتایا کہ توقع ہے کہ پاکستان کی جانب سے عملی اقدامات کے شاہد ہوں گے.
حیات پاکستان تعهد کردن که ما در بخش مبارزه با تروریسم با افغانستان همکاری میکنیم و همچنان از صلح
پاکستانی وفد نے وعدہ کیا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مدد کرے گی اور افغان حکومت کی سربراہی میں قیام امن کے کوششوں کی حمایت کرے گی. ہمیں امید ہے کہ مستقبل قریب میں پاکستان کی جانب سے مثبت نتائج کے شاہد ہوں گے
و ما امیدوار ہیں کہ ما در کوتاہ مدت نتائج را از جانب پاکستان به امرا داشته باشیم.
پاکستان کے یہ اعلیٰ سطحی وفد امریکی وزیر دفاع اور نیٹو کے سیکرٹری جنرل کے کابل کے دورے کے دو دن بعد افغانستان کے دورے پر آئے تھے۔ اس سے پہلے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نئی افغان پالیسی کے اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ پاکستان نے کچھ ایسے دہشت گردوں کو پناہ دے رکھی ہے جو افغانستان میں امریکی فوج کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ افغان صدر کے ترجمان سے پوچھا گیا کہ کیا امریکہ کی نئی افغان پالیسی کے اعلان کے بعد پاکستان کے حکمت عملی میں تبدیلی آئی ہے؟
اعلام استراتیجی ایالات متحدہ امریکہ در فضا رو در منطقہ تغییر داده
و امریکہ کی افغان پالیسی کے اعلان نے علاقے میں حالات کو تبدیل کیا ہے، اور ہمیں توقع ہے کہ پاکستانی حکام بھی موجودہ حالات کی حساسیت کو سمجھ کر مستقبل پر توجہ دیں اور علاقے میں حالات کو بہتر بنانے کے لیے افغانستان کی مدد کرنے پر توجہ دیں۔ دوسری جانب افغانستان میں کچھ تجزیہ نگاروں کا تصور یہ ہے کہ پاکستان امریکہ کی نئی افغان پالیسی کے اعلان کے بعد دباؤ میں آ کر اپنی پالیسی میں تبدیلی لایا ہے۔ افغانستان کے خفیہ ادارے کے سابق سربراہ رحمت اللہ نبیل نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ انہیں بہت توقع نہیں ہے کہ پاکستان پھر بھی افغانستان کے حوالے سے اپنے حکمت عملی میں کوئی خاص مثبت تبدیلی لائے گی۔ افغانستان میں عام تصور یہ ہے کہ کابل اور اسلام آباد کے درمیان تعلقات میں بہتری اور اعتماد کی فضا بحال ہونا پاکستان کے ہاتھ میں ہے۔ سعید انور، بی بی سی، کابل۔
انڈیا کا شہر بنارس دنیا کے سب سے قدیم ایسے شہروں میں سے ایک ہے جو آج بھی آباد ہیں۔ بنارس، وارانسی یا کاشی کا شمار ہندوؤں کے مقدس ترین شہروں میں ہوتا ہے، اور ہندو مانتے ہیں کہ اگر وہاں موت نصیب ہو تو پنرجنم یا زندگی اور موت کی سائیکل سے آزادی مل جاتی ہے، اسے موکش کہتے ہیں۔ وہاں آخری رسومات کی ادائیگی کے لیے دور دور سے لاشیں لائی جاتی ہیں، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کاشی میں ہی خاص مقامات پر رہ کر آخری سانس کا انتظار کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک موموکش بھون بھی ہے۔ تحصیل کے لیے سہیل حلیم کی کاوش جو صوتی جھلک سے شروع ہوتی ہے۔
بنارس کا موموکشو بھون ایک ایسی پرانی خوبصورت عمارت ہے جہاں کوئی واپس جانے کے لیے نہیں آتا۔ چاروں طرف ایک عجیب سی خاموشی ہے اور موت کا انتظار۔ ایک بڑے صحن کے چاروں طرف چھوٹے چھوٹے کمرے بنے ہوئے ہیں جنہیں تا حیات کرائے پر لے کر ہندو عقیدت مند موت کا انتظار کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک کمرے میں یش اوستھی رہتے ہیں۔ عمر کے ساتھ چہرے پر جھریاں پڑ چکی ہیں اور کمر جھک گئی ہے، لیکن ارادے کی پختگی میں کوئی کمی نہیں۔
ہمارا تو 5 سال ہو گیا، پورا 5 سال سے برابر رہ رہے ہیں۔ ہم بھگوان کی پوجا نانہے سے کر رہے تھے، چھوٹے پن سے، تب سے ہم ان کی شرح میں ہیں، سمجھے ہیں، اور آج بھی وہی ہے۔ ہم کاشی چھوڑ کے کہیں جانا نہیں چاہتے ہیں، اور نہ ہم کو یہاں کی تکلیف آرام سے کچھ مطلب۔ ہماری تکلیف آرام جو کچھ ہے ان کے اوپر، ہماری تکلیف آرام کو وہ جانے، ہم ان کے سیوک ہیں، ہماری تکلیف آرام کو وہ جانے، ہم سے کوئی مطلب نہیں۔
یش اوستھی اور ان کی اہلیہ پاروتی اپنے بچوں کو چھوڑ کر یہاں آئے ہیں۔ پاروتی کہتی ہیں کہ موکش حاصل کرنا کوئی آسان کام نہیں۔
موکش میں بھی کبھی کوئی غلطی ہو گئی، کوئی ترٹی ہو گئی، تو پھر آنا پڑتا ہے، اور بھکتی ہمیشہ ساتھ دیتی ہے۔
بس ہم کو ایک بھکتی چاہیے ان کی۔
موکش کی کوئی گارنٹی نہیں، ابھی کچھ بھوگ باقی رہ گیا ہوگا تو نہیں بھی ہوگی، اور ان کی اچھا ہوگی تو ہو بھی سکتی ہے۔
بنارس ہندوؤں کے مقدس ترین شہروں میں سے ایک ہے، اور موکش کے متلاشی ہندو مانتے ہیں کہ اگر یہاں موت نصیب ہو تو زندگی اور موت کی سائیکل سے آزادی مل جاتی ہے۔ بنارس میں ایسے کئی مرکز ہیں جہاں موکش کی چاہ رکھنے والے کمرے کرائے پر لے کر موت کا انتظار کر سکتے ہیں۔ قریب ہی ایک اور کمرے میں لکشمی نارائنن رہتی ہیں۔ وہ عیش و آسائش کی زندگی چھوڑ کر اپنے شوہر کے ساتھ حیدرآباد دکن سے یہاں آئی ہیں۔ دو بیٹیاں ہیں، دونوں بیرون ملک آباد ہیں۔
ایک دن میں تین پکچرز دیکھتے تھے ہم دونوں. کبھی تو بھی لے کے جاتے نہیں جے آئیے تو غصہ آتے تھے. وہ سب ہے جب زمانہ میں ہے, ابھی وہ کچھ نہیں ہے. سب لوگ بڑا لوگ بول رہے موکش لینا موکش دیے تو اور جنم نہیں رہتے کر کے بول رہے. وہ تو سچ ہے کہ بھگوان کا پھر مر جانے کے بعد کیا ہوتا کیا ہے اپن کو تو کچھ معلوم نہیں.
جیسے ہی شام ڈھلنا شروع ہوتی ہے دوسرے عقیدت مندوں کی طرح لکشمی بھی آنگن میں تلسی کے پیڑ کے نیچے ایک دیا جلاتی ہیں, لیکن انہیں بھی زندگی کی لو بجھنے کا انتظار ہے اور ان کے چہرے پر کوئی شکن نہیں.
ابھی بھی ریڈی ہے جانے کو, ہم لوگ اتنا تیار ہے. اور کیا ہے گھر میں سے سوچنا کچھ نہیں ہے, بچوں کا سوچنا کچھ نہیں ہے. کبھی تو ہم ہمارے بچوں سے بھی بولتے ہم کبھی تو بھی تم گھبرائے تو نہ گو گھبراؤ اچھا ہو جاتے سب کر کے بولتے.
پورا دن پوجا پاٹھ اور مذہبی کتابوں کے مطالعے میں ہی گزرتا ہے اور ان کے اس نئے آخری گھر میں بس زندہ رہنے کے لیے ضروری سامان ہی نظر آتا ہے. لیکن موت کا انتظار کرنا کیسا لگتا ہے؟
ایسا اس میں کیا ہے, کبھی تو یہاں تو بھی وہاں تو بھی جانا ہی ہے.
یہاں سب کی زبان پر ایک ہی بات ہے,
بھائی مرتو کا انتظار آپ کا جیون ملا ہے شریر ملی ہے تو اس کا انت ہونا ہے.
یہ ایسا قدم ہے کہ پیچھے نہیں جا سکتا, اچھا ہی نہیں بنتی.
ایسا گرنتھوں کا اور شاستروں کا ماننا ہے کہ کسی بھی وستو کی اکشا نہیں کرنی چاہیے, موکش پراپت ہو یا شریر پنہ ملے یہ اس کی مرضی ہے.
مومکشو بھون سے ذرا فاصلے پر گنگا بہتی ہے جسے ہندو مذہب میں انتہائی مقدس مقام حاصل ہے. ہندو مانتے ہیں کہ اس کے پانی میں نہانے سے ان کے پاپ دھل جاتے ہیں اور تمنائیں پوری ہوتی ہیں. کہتے ہیں کہ گنگا کے گھاٹوں پر چتاؤں کی آگ کبھی ٹھنڈی نہیں ہوتی. یہاں لوگ زندگی کی مرادیں بھی لے کر آتے ہیں اور زندگی سے آزادی کی بھی. سہیل حلیم, بی بی سی نیوز, بنارس.
موموکشو بھون, سہیل حلیم کی تھی یہ رپورٹ. بی بی سی کی عالمی سروس میں آج سے چار نئی انڈین زبانوں میں نشریات کا اضافہ ہوا ہے. افتتاح کی تقریب بھارتی دارالحکومت دہلی میں منعقد ہوئی. آگہی کے لیے میں نے بی بی سی کی روپا جھا سے ان انڈین زبانوں کی جو نگراں ہیں بات کی ذرا دیر پہلے.
جی آج ایک بہت ہی ایک طرح سے ایتہاسک دن ہے بی بی سی کے لیے, اور خاص طور پر ہندوستان میں بی بی سی کی جو سیوائیں رہتی چلی آ رہی ہیں اس لحاظ سے کہ ابھی تک ہم لوگ یہاں سے ہندی اور تمل میں کام کرتے رہے ہیں, اردو ہے, بنگلہ ہے, لیکن اب چار نئی سیوائیں ہم نے شروع کی چار نئی بھاشاؤں میں.
وہ کون کون سی؟
وہ ہیں مراٹھی, پنجابی, تیلگو اور گجراتی. تو یہ سبھی چار نئی بھاشائیں آج سے لانچ ہو گئی ہیں. ان میں سے دو تیلگو میں ٹیلی ویژن پروگرام بھی ہے اور ہندی کا ٹیلی ویژن پروگرام آج دوبارہ شروع ہو رہا ہے. تو ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ان سبھی چار نئی بھاشاؤں میں جو کہ ویب سائٹ پر ہوں گی اور اس کے علاوہ ٹیلی ویژن پہ بھی اپلبدھ ہوں گی ہمارے نئے درشکوں تک پہنچنے میں ہمیں کامیابی.
تو روپا جھا ایک نہیں, دو نہیں, تین نہیں, بلکہ چار بھاشائیں یا زبانیں ہیں جو آج لانچ ہوئی ہیں, تو اس کے لیے تو بڑا میلہ, بڑا گرما گہمی کا ماحول رہا ہوا ہے نا, اس پر کچھ روشنی ڈالیں کیا ہوا؟
بس چل ہی رہا ہے. آپ مطلب ہم کہہ رہے ہیں کہ جیسے بیٹی کی شادی ہوتی ہے بس ویسا ہی والا ماحول چل رہا ہے کہ اتنی افراتفری کے بیچ میں بھی کہتے ہیں نا کہ سسٹم ان دا میڈنس, تو ویسے ہی ہے. بہت ساری محنت اس میں لگی ہے, لندن سے بہت سارے ساتھیوں نے مدد کی ہے, یہاں پر ہم لوگوں نے ٹیم بنائی ہے, لگ بھگ 150 سے زیادہ لوگوں کو ہم لوگوں نے نئے لوگوں کو ہائر کیا ہے. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ابھی یہاں بہت ہی مزیدار اور بہت ہی پازیٹیو ماحول لگ رہا ہے. بہت سارا جو بالکل جو نئی ٹیکنالوجی ہے کام کرنے کی, جو نئی تکنیکیں ہیں, اس کے لحاظ سے یہ پورا آفس کا سیٹ اپ ہوا ہے, اور یہ ہمیں نئے طریقے سے کام کرنے میں بھی مدد پہنچائے گی یہ ساری تکنیک.
یہ تھیں روپا جھا جو بی بی سی انڈین لینگویجز کی نگراں بھی ہیں. آئیے ابو ظہبی کا رخ کریں. وہاں پاکستان اور سری لنکا کے درمیان دو ٹیسٹ میچ کی سیریز میں سے پہلے ٹیسٹ میں پاکستان سری لنکا سے سمجھ ہی گئے ہوں گے کیا ہوا ہے. سری لنکا نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کی اور پاکستان کو جیت کے لیے 136 رنز کا ہدف دیا, لیکن پاکستان یہ انتہائی کم اسکور پار نہ کر سکا. میں نے ابوظہبی میں موجود اسپورٹس کارسپونڈنٹ عبدالرشید شکور سے بات کی. پوچھا کیا ہوا، کیوں ہوا، کیسے ہوا؟
یہ پاکستان کی ہسٹری ہے اور یہ ایک مسٹری ہے، کیونکہ جب بھی پاکستان کو کم اسکور کا ہدف ملا ہے جیتنے کے لیے پاکستانی ٹیم کے قدم ڈگمگائے ہیں، اور ایسا پہلے بھی ہوا ہے اور آج بھی ہم نے یہی دیکھا کہ 136 رنز کے ہدف کے تعاقب میں پوری ٹیم صرف 114 رنز پر ڈھیر ہوئی ہے، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن یہ اس لیے مایوس کن بات آج ہمیں محسوس ہو رہی ہے کہ ایک نیا کپتان ٹیسٹ میچ میں پہلی مرتبہ کپتانی کر رہا تھا اور اس کی زیر قیادت آج پاکستان کے بیٹسمنوں نے ایک مایوس کن کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔
کیوں؟
وکٹ جو ہے وہ اسپن ہوتی ہے ہمیشہ، یہ سب کو پتا ہے کہ میچ کے آخری دن وکٹ ٹرن لیتی ہے، لیکن جس طرح رنگانہ ہیرت نے دونوں اننگز میں پاکستانی بیٹسمنوں کو گھمایا ہے، اپنے اشارے پہ ان کو نچایا ہے، پہلی اننگز میں انہوں نے 5 اور آج 6 وکٹیں لی ہیں، تو سارا کریڈٹ جو ہے وہ رنگانہ ہیرت کو جاتا ہے، اور آج انہوں نے ٹیسٹ کرکٹ میں اپنی 400 وکٹیں بھی مکمل کی ہیں، پاکستان کے خلاف ٹیسٹ میچوں میں 100 وکٹیں بھی مکمل کی ہیں، اور ایک طرح سے وہ ایک زبردست میچ ونر کے طور پر آج سامنے آئے ہیں۔
تو کیا کہیں گے عبدالرشید شکور، یہ وکٹ جو تھی یہ بیٹسمین کے لیے تھی یا بالرز کے راج کے لیے تھی؟
دیکھیں شروع میں تو اس پہ رنز بنے، سب نے دیکھا کہ 419 رنز سری لنکا نے کیے، پھر پاکستان نے بہت ہی اچھی بیٹنگ کی، 422 رنز کیے، ایک معمولی 3 رنز کی لیکن برتری حاصل کی، لیکن دوسری اننگز میں پاکستانی بیٹسمنوں نے ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کیا، انہوں نے جس طرح کی بیٹنگ کی ہے اس کی اس طرح توقع نہیں کی جا رہی تھی کہ پاکستان کے بیٹسمین اتنی آسانی سے جو ہے وہ وکٹیں دیتے ہوئے جائیں گے، خاص طور پر جو پاکستان کے دو تجربہ کار جو بیٹسمین اس میچ میں تھے، اظہر علی، انہوں نے پہلی اننگز میں بہت اچھی بیٹنگ کی تھی، 85 رنز بنائے تھے، وہ صفر پر آؤٹ ہوئے، اور اسد شفیق جن کا اس وقت اچھا وقت نہیں گزر رہا ہے کیونکہ وہ اس وقت فارم میں نہیں ہے، تو وہ آؤٹ ہوئے، اور اس کے بعد پھر بابر اعظم اور اپنا پہلا میچ کھیلنے والے حارث سہیل جنہوں نے پہلی اننگز میں اچھی اننگز کھیلی تھی، آج بھی وہ اعتماد سے کھیل رہے تھے، لیکن جیسے جیسے یہ وکٹیں گرتی گئی ہیں اور پھر پریشر بڑھتا گیا تو پھر کھیل جو ہے وہ مکمل طور پر سری لنکا کی گرفت میں آ گیا۔
تو ماحول اس میں کس قسم کا رہا، ذرا موڈ تو بتائیں، نعرے تو بتائیں، کیا ہوا، کیسے ہوا؟
تماشائی یہاں پہ بہت کم آئے ہیں، بہت کم، برائے نام جس کو کہتے ہیں آئے ہیں، لیکن آج کچھ ایک سیکشن سے کراؤڈ جو ہے وہ سری لنکن کچھ سپورٹر جو آئے تھے جو اپنی ٹیم کو سپورٹ کر رہے تھے، لیکن اگر مجموعی طور پر پوچھیں تو تماشائیوں کی تعداد کے اعتبار سے یہ ٹیسٹ میچ انتہائی مایوس کن رہا ہے۔
اچھا، تو دو میچ کی یہ سیریز، پہلا سری لنکا جیت گیا، اب دوسرا کب ہے، کیا ہوگا؟
جی، دوسرا ٹیسٹ میچ دبئی میں ہے، ڈے نائٹ میچ ہے، پنک بال کا میچ ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اب چونکہ پاکستان کی ٹیم اس وقت 1-0 کے خسارے میں آ چکی ہے، تو اب دباؤ جو ہے وہ پاکستانی ٹیم کے کھلاڑیوں پر، پاکستان کے کپتان پر ہوگا کہ اب وہ کس طرح اس شکست کو جو ہے وہ ذہن سے نکال کر ایک نئے جذبے کے ساتھ میدان میں اترتے ہیں، لیکن ایک بہت ہی ایک مشکل اور ایک زبردست چیلنج ہوگا پاکستانی ٹیم کے لیے کہ وہ کم بیک کرے اور اس سیریز کو بچائے۔
ابو ظہبی کا میدان جو پاکستان نہ مار سکا، احوال بتا رہے تھے عبدالرشید شکور سری لنکا اور پاکستان کے مابین پہلے ٹیسٹ میچ کا۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام اس وقت کس سے لیڈ کر رہی ہے؟ اسی سے لیڈ کر رہی ہے کہ جس سے سیربین ریڈیو پروگرام لیڈ ہوا لاس ویگس کی کنسرٹ میں فائرنگ، جس میں 50 افراد ہلاک ہوئے، 200 زخمی ہوئے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اب اس پر لبکشائی کی ہے، خاندانوں کے ساتھ تعزیت کا اظہار کیا ہے، تقریر بھی وہ اس وقت کر رہے ہیں، اور یہ وہ خبر ہے کہ جس میں شام رات تک، بلکہ کہیے کچھ گھنٹوں تک مستقل کچھ نہ کچھ نیا پہلو شامل ہوتا رہے گا۔ ایسے نئے پہلو کے لیے ہماری تو خواہش ہوگی کہ آپ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر آیا کریں۔ پاکستان کے وزیر داخلہ کو عدالت کے احاطے میں داخل نہیں ہونے دیا گیا، اس کا بھی ہم نے تفصیلی جائزہ لیا، اور یہاں ایک خبر ہے کہ مسلمانوں کو گائے کا پیشاب قبول کرنا چاہیے، یہ کہاں سے آئی ہے، کس نے کہا ہے، دیکھیں پڑھیں اور اس کے بعد رائے کا اظہار کریں، یہ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر موجود ہے۔ یہاں سیربین اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، اس کے ایڈیٹر تھے حسین عسکری، پروڈیوسر عبد الوہاب رفیق، اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے عامر صدیق، اور لندن سے سوزین لینن۔ تو میں اپنی پوری ٹیم سمیت آپ سے اجازت چاہوں گا، آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر نازش ظفر کی زبانی۔
अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो बुध के रोज लास वेगस का दौरा करेंगे। आज लास वेगस में एक कॉन्सर्ट में होने वाली फायरिंग में कम से कम 50 अफराद हलाक और 400 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। पाकिस्तान के वज़ीर दाखला एहसन इकबाल ने एक खत की नकल ट्वीट की है, जिसके मुताबिक SSP ने डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को नवाज शरीफ की एहतसाब अदालत में पेशी के मौके पर रेंजर्स तैनाती की तजवीज़ भेजी थी, लेकिन डिप्टी कमिश्नर ने इसे कबूल नहीं किया था। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला सवात में पुलिस हुकाम का कहना है कि सवात के सियाहती इलाके मालम जबा में एक बम धमाके में एक शख्स हलाक जबकि दो जख्मी हुए हैं। BBC वर्ल्ड सर्विस ने इंडिया की 4 नई जबानों गुजराती, मराठी, तेलुगु और पंजाबी में आज से अपनी नशरियात शुरू कर दी है। ये BBC उर्दू सर्विस है।